السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین. سامعین محترم، پچھلی نشستوں میں الحمدللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ عملی پہلوؤں کا تذکرہ ہے کہ جو کہ چل رہا ہے، اور اس ضمن میں ہم نے ابھی تک کے جو بھی مضامین کور کیے ہیں اس کا تھوڑا سا خاکہ اپنے ذہنوں میں تازہ کر کے انشاءاللہ پھر آگے بڑھیں گے. ہم نے سب سے پہلے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیوں کریں، یہ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، اس حوالے سے قرآن و سنت سے کچھ دلائل ہیں کہ جس کو سمجھا تھا اور اس موضوع کی اہمیت ہمارے سامنے آئی تھی. پھر ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو برپا کردہ انقلاب ہے، انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ہم نے سمجھنا شروع کیا، اور اس موضوع کے ذیل میں اس کی اہمیت ہمارے سامنے آئی تھی کہ انسان کے لیے دو چیزیں ہیں کہ جو بڑی ضروری ہیں، بڑی اہمیت کی حامل ہیں، کہ ایک تو اس کا مقصد اس کا تعین ہو جائے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کا صحیح طریقہ کار وہ اسے معلوم ہو جائے. تو ان دونوں کیفیات میں ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ مقصد کا تعین تو ہمارا ہو چکا ہے، رحمت للعالمین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعلیٰ ترین مقصد تھا وہی ہمارا مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام، اس کا قیام، ایک عادلانہ نظام کا قیام. دوسرا سوال یہ تھا اور اہمیت کی حامل چاہیے تھی کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کا صحیح طریقہ کار، تو اس کے حوالے سے بھی ہم نے یہ بات سمجھی کہ جو اعلیٰ ترین مقصد اللہ کے رسول کا ہے، انہوں نے وہ مقصد حاصل کیا، اس کی اچیومنٹ ہوئی، تو لہذا صحیح تعین اس مقصد کو حاصل کرنے کا، اس کے طریقہ کار کا، میتھڈالوجی کا، وہ بھی وہی ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی اعتبار سے پھر ہم نے بات کو آگے بڑھایا تھا کہ جو انقلاب محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو سب سے پہلے ہم نے سمجھا کہ انقلاب کا جو یہ لفظ ہے اس کے معنی کیا ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، پھر انقلاب کا ہدف کیا ہوا کرتا ہے، اس کے مقاصد کیا ہوا کرتے ہیں، یہ بھی بات ہمارے سامنے آئی. اور انقلاب کے حوالے سے حقیقت انقلاب میں ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ انسانی زندگی کے جو دو گوشے ہیں، انفرادی اور اجتماعی گوشے، تو انقلاب وہ کیا ہوتا ہے کہ جو اجتماعی گوشوں میں ایک بنیادی تبدیلی اس سے واقع ہو جائے. اجتماعی گوشوں میں پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم ہے، اسلام یعنی ایک سیاسی نظام ہوتا ہے، معاشرتی نظام ہوتا ہے، معاشی نظام ہوتا ہے، یہ انسانی زندگی کا یہ ایک کلیکٹو جو گوشہ ہے، افیئر ہے، اس میں اگر کوئی بنیادی تبدیلی واقع ہو تو پھر وہ انقلاب انقلاب کہلاتا ہے، وہ انقلاب کے لفظ کو وہ کوالیفائی کرتا ہے. اور اس اعتبار سے ہم نے ماضی کا بھی جائزہ لیا تھا کہ انسانی تاریخ میں دو انقلاب ہیں کہ جو کہ پائے جاتے ہیں انسانی تاریخ میں، وہ بڑے مشہور ہیں کہ جنہوں نے انقلاب کے لفظ کو کوالیفائی کیا، اس میں انقلاب فرانس ہے، انقلاب روس ہے. اور ان دونوں انقلابوں کے حوالے سے ہم نے جائزہ لیا تھا کہ اس میں اجتماعی سطح کے جو بھی معاملات ہیں اس میں صرف ایک سطح پر تبدیلی واقع ہوئی، جیسے انقلاب فراس میں سیاسی نظام میں تبدیل واقع ہوئے، انقلاب روس میں معاشی نظام میں تبدیل واقع ہوئے، اور وہ بھی بڑی جزوی تبدیلی. اور تجزیہ کرتے ہوئے ہم نے یہ بات بھی سمجھی کہ اس میں انقلاب کا نظریہ دینے والے کچھ اور لوگ تھے، انہوں نے نظریہ دیا کسی اور علاقے میں، لیکن اس علاقے میں نہ تو کوئی انقلاب برپا ہوا نہ ان کے ہاتھوں برپا ہوا، بلکہ علاقہ غیر میں جا کے وہ انقلاب برپا ہوا اور کسی دوسرے کے ہاتھوں برپا ہوا. تو اس ذیل میں پھر ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے، یہ ایسا واحد تاریخ انسانی میں انقلاب ہے کہ جس کو دشمن نے بھی تسلیم کیا کہ ہر گوشے میں تبدیلی واقع ہو گئی. جو بھی مورخین ہیں، تاریخ لکھنے والے ہیں، ان کو یہ دیکھنا مشکل ہوتا ہے کہ انسانی زندگی کا کون سا ایسا گوشہ ہے کہ جس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو، ہر گوشہ تبدیل ہو گیا. تو یہ ہماگیر انقلاب اسی اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بھی ایک ہی لائف اسپین میں، یعنی انقلاب کا آغاز کرنے والے بھی اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس انقلابی پروسیس سے، تمام پروسیس سے، مراحل سے گزرنے والے وہ بنفس نفیس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جب انقلاب وہ برپا ہوتا ہے 8 ہجری میں فتح مکہ ہوتا ہے، تو اس وقت بھی بنفس نفیس وہ کس کے ہاتھوں ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر انقلاب کی توسیع ہوتی ہے، عرب سے باہر نکل کر یہ انقلاب وسیع کیا جاتا ہے، تو اس میں بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو بنفس نفیس موجود ہیں. تو اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو انقلاب محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہماگیر بھی ہے اور ایک ہی لائف اسپین میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ انقلاب ہے کہ جو کہ برپا ہوا. اور اپنوں نے تو مانا ہی ماننا ہے، میں نے دشمنوں کے حوالے سے بھی کچھ کوٹیشنز ہیں کہ جو آپ کو یاد ہوگا آپ کے سامنے رکھی تھی، کہ جس میں بڑے بڑے یعنی دشمنوں نے اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو تسلیم کیا کہ تاریخ انسانی میں اگر واقعتاً کوئی انقلاب برپا ہوا اور بالفعل اس کا نفاذ ہوا ہے، تو وہ واحد تاریخ انسانی میں انقلاب محمدی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برپا کردہ انقلاب. تو بہرحال یہ ہے کہ پھر ساتھ میں ہم نے یہ بھی سمجھا کہ انقلاب اسلامی کا جو ہدف ہے وہ کیا ہوا کرتا ہے، کہ تاکہ اللہ کی زمین پر اللہ کا عطا کردہ جو بھی عادلانہ نظام ہے اس کا نفاذ ہو، اور زمین سے ظلم کا خاتمہ ہو جائے، ہر ایک کو اس کا رائٹ ملے، اور عدل ہے کہ جو کہ قائم ہو جائے، کہ جو تقاضا ہے خود رب کائنات کا مجھ سے اور آپ سے بھی کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کہ اے ایمان والوں کھڑے ہو جاؤ عدل کے علمبردار بن کر اللہ کے لیے گواہی قائم کرتے ہوئے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اسلام انقلاب کا مقصد، نبی اکرم اور بلکہ انقلاب کے معنی، اس کی حقیقت، اس کا ہدف، اس کے مقاصد، یہ پچھلی جو بھی نشستیں ہماری ہوئی ہیں جمعے کی، اس کے یہ موضوعات تھے کہ جو میں نے ایک خاکہ اس کا آپ کے سامنے رکھ دیا، تاکہ آج کا جو بھی موضوع ہے جس کا ہم آغاز کر رہے ہیں وہ سمجھنا اب آسان ہو جائے. آج کے موضوع میں انشاءاللہ ہم سمجھیں گے کہ انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مراحل کیا تھے، کن کن مراحل سے یہ انقلاب ہے کہ جو کہ گزرا ہے، یا اس کو ایک اور معنوں میں کہ نبی اکرم یعنی رسول انقلاب، اللہ کے رسول کون ہیں؟ یہ رسول انقلاب ہیں. تو رسول انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ انقلاب کیا ہے؟ آپ نے اپنا جو اعلیٰ ترین مقصد ہے اس کی اچیومنٹ وہ کیسے کی ہے؟ کیا میتھڈالوجی تھی؟ کن مراحل سے آپ گزرے؟ تو لہٰذا انشاءاللہ اس پر یہ گفتگو ہے کہ جو کہ آج مقصود ہے، اور انشاءاللہ ایک دو نشستوں میں ہم یہ گفتگو مکمل کر لیں گے. یہ اصل میں فلسفہ سیرت کا موضوع ہے، یعنی سیرت کے اصل میں سمجھنے کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک ہسٹری آف سیرہ اور ایک فلسفی آف سیرہ. ہسٹری آف سیرہ میں کیا ہوتا ہے، اور اس پر کئی کے کتابیں بھی ہیں، ایک کتاب کا میں حوالہ بھی آپ کو دوں گا، بڑی ہی زبردست کتاب ہے، الرحیق المختوم، مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحم اللہ، اور اس کا انگلش ورژن ہے دا سیلڈ نیکٹر، یہ آپ کو جو ہے وہ یقیناً ملے گا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ہسٹری آف سیرہ کے حوالے سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ میں جو ایونٹس ہوئے ہیں وہ کن کن تاریخوں میں ہوئے، اس کی ترتیب کیا ہے، یہ ہسٹری آف سیرہ کہلاتا ہے. لیکن ایک پہلو ہے کہ جو کہ بڑا اہم ہے اور وہ ہے فلسفی آف سیرت، فلسفہ سیرت، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسٹیپ لیا ہے اپنی سیرت میں تو کیوں لیا ہے، اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے، بدر ہوئی ہے تو اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے، 12-13 سال ہاتھوں کو بنا رکھنے کا حکم ہے، کوئی جنگ کا حکم نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، صلح حدیبیہ پر دب کے صلح ہو رہی ہے لیکن 1 سال کے بعد صلح کی تجدید نہیں ہو رہی، یہ سیرت کے واقعات ہیں، تو یہ کیوں نہیں، یعنی اس کے کیا مقاصد تھے، تو یہ کہلاتا ہے فلسفہ سیرت، فلسفی آف سیرت، اور اس اعتبار سے میں نے 2 کتابوں کا حوالہ دیا ہے، اور آج کے موضوع کے حوالے سے بھی یہ بڑی اہم کتابیں ہیں، استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا یہ موٹی کتاب ہے لیکن اسی کی تلخیص، اسی کی سمری ہے، رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب، جو کہ آج کا ہمارا موضوع بھی ہے، تو یہ انشاءاللہ مکتبے پہ باہر اویلیبل بھی ہوگی، آپ کو ضرور حاصل کریں، یہ گھروں میں سیرت کی یہ کتابیں ہماری موجود ہونی چاہیے، اس کا مطالعہ ہونا چاہیے، ایمان میں بھی بڑھوتری ہوتی ہے اور ہمارے بچوں کی تربیت کی ذیل میں بھی یہ بڑی اہم یہ چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ فلسفے کا موضوع ہے، اور بنیادی بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ کی زمین پر، جو کہ ہمارا فرض کے درجے پر یہ ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر، ہم اللہ کے عطا کردہ اعلیٰ نظام کو قائم کرنے کی جدوجہد کریں گے کہ جو ہمارا دینی فریضہ ہے، تو اس کے لیے جو میتھڈالوجی ہے وہ واحد تاریخ انسانی میں وہ اللہ کے رسول کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جنہوں نے کامل انقلاب ہے کہ جو کہ برپا کیا، تو اس اعتبار سے بھی اس موضوع کو سمجھنے کے اور انقلاب محمدی کے مراحل کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ثانوی اعتبار سے اس موضوع کی اہمیت اس اعتبار سے بھی ہے کہ جو سیرت مطہرہ کے مطالعے میں ہمیں کچھ بظاہر کچھ تضاد ہیں کہ جو کہ نظر آتے ہیں، اور ان تضادات کو بھی ریزالو کیا جائے، کہ جو کہ بظاہر ہمیں پڑھنے میں اور دیکھنے میں محسوس ہوتے ہیں، اور یعنی اس میں میں مثال آپ کو دوں کہ ایک سیرت مطہرہ میں ایک مرحلہ یہ ہے، اور یہ 12-13 سال مکی دور اگر ہم مطالعہ کریں تو اس میں اہل ایمان کو حکم یہ تھا کہ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو بندہ رکھنا ہے، نو ریز ہینڈ ایون ان سیلف ڈیفنس، یعنی اپنے دفاع میں بھی ہاتھ نہیں اٹھانا، اور اس حکم پر تعمیل ہے کہ جو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین فرما رہے تھے، کیونکہ تعداد اتنی نہیں تھی کہ فوراً کوئی مقابلے پر آیا جاتا، تو لہذا وقت کو گین کیا گیا اور جواز نہیں دیا گیا باطل کو، یعنی کوئی کچلنے کا، تو لہذا یہ ہے کہ ہاتھوں کو بندہ رکھا گیا، مظالم سہے گئے لیکن کوئی دفاع میں بھی ہاتھ نہیں اٹھائے گئے، یہ پورے 12-13 سال۔ اب ایک مرحلہ پھر وہ آتا ہے مدینے میں جا کے کہ جس میں حکم آتا ہے کہ قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، جنگ کرو ان لوگوں سے کہ جنہوں نے تم سے جنگ کی ہے، جو تم سے جنگ کرتے ہیں، اب ہاتھ ہیں کہ جو کہ کھول دیے گئے 12-13 سال کے بعد، جب ہجرت ہوتی ہے مدینے میں اور یہ قوت اہل ایمان بن جاتے، اب ہاتھ کھولے جا رہے، تو لہٰذا ایک بظاہر تضاد ہے کہ جو کہ نظر آتا ہے کہ ایک موقع پر ہاتھ بندے رکھے گئے اور اب جو ہے وہ ہاتھ کھولے جا رہے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ سیرت میں ایک مرحلہ وہ آتا ہے 6 ہجری میں صلح حدیبیہ، اور انتہائی دب کی صلح ہوتی ہے کفار سے، ان ایکول ٹرمز پر جو ہے وہ صلح ہوتی ہے، اور یہ صلح ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کفار سے صلح ہوتی ہے اس کے ایگریمنٹ پر سائن کرتے ہیں، کرواتے ہیں، اور صحابہ کرام ہیں کہ جن کے رضوان اللہ اجمعین خون ہے کہ جو کہ کھول رہا ہے کہ ہم قوت میں ہیں تو کیوں دب کے صلح کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کرواتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی وہ صلح حدیبیہ ہے کہ جب صلح یعنی حدیبیہ کے مقام سے واپس لوٹتے ہیں معاہدے کے تحت، اور جیسے ہی واپس آتے ہیں تو فوراً سورہ فتح کی آیت نازل ہوتی ہے اور اعلان ہو جاتا ہے پہلی آیت میں کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ بے شک اے نبی ہم نے آپ کو ایک کھلی فتح ہے کہ جو کہ نصیب فرما، یعنی صلح حدیبیہ کو کہ جو بظاہر بڑی دب کی صلح ہوئی تھی کفار سے، ان ایکول ٹرمز بھی ہوئی تھی، قرآن مجید نے اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھلی فتح قرار دے دیا، تو لہٰذا یہ دب کی صلح ہوئی، ایک مرحلہ یہ بھی ہے۔ پھر ایک سال کے اندر صلح حدیبیہ کے 1 سال کے بعد کم و بیش، اب صلح توڑی جاتی ہے کفار کی طرف سے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، وہ سیرت کی کتابوں میں انشاءاللہ آپ کو یہ واقعات مل جائیں، 1 سال کے بعد ہی یہ صلح حدیبیہ توڑ دی جاتی، کفار کی طرف سے. اب اس وقت کے جو لیڈر آف دا اپوزیشن تھے کفار کے جو لیڈر تھے وہ تھے ابو سفیان جو بعد میں مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا اور لیڈر آف دا اپوزیشن تھے ابو جہل کے بعد. تو لہٰذا اب ان کو غلطی کا احساس ہوا اور وہ خود چل کے آئے ہیں اللہ کے رسول کے پاس تجدید صلح کے لیے کہ کسی طرح سے یہ کمپنسیشن ہماری غلطی کا ہو جائے, ہم نے غلطی کر دی ہے اس صلح کو توڑ کر. تو لہٰذا وہ خود آئے ہیں چل کر, لیکن اب اللہ کے رسول تجدید صلح نہیں کر رہے, اب کوئی صلح نہیں ہو رہی. تو لہٰذا یہ ہے کہ اب یہ ایک بظاہر تضاد ہے کہ جو کہ نظر آتا ہے, اور اس تضاد کو ایکسپلائٹ کیا ہے جو مغربی سیرت نگاران ہیں, انہوں نے تاریخ کے جو بھی فلسفرز ہیں انہوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تضادات کو ایکسپلائٹ کیا ہے. اور اس میں میں ایک نام آپ کے سامنے رکھوں سیرت نگاری میں, ٹوائن بی, یہ ایک سیرت نگار ہے کہ جس نے سیرت النبی پر کلام کیا, اور اس نے ایک زہر برا جملہ ہے کہ جو سیرت مطہرہ پر اپنی اس کتاب میں ٹوائن بی نے لکھا ہے کہ محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ بٹ سکسیڈڈ ایز اے اسٹیٹمین. یعنی اس کا کہنا یہ ہے کہ بطور نبی معاذ اللہ سما معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو معاذ اللہ فیل ہو گئے, ناکام ہو گئے, اور ایک ریاست دان کی سطح پر اسٹیٹمنٹ کی طور پر جو ہے وہ کامیاب ہو گئے مدینے میں. کامیاب ایک اللہ کے رسول ہیں کہ جو کہ نظر آتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ایک زہر بلا جملہ تھا اس نے لکھا کہ مکے سے تو بھاگنا پڑا اللہ کے رسول کو معاذ اللہ, اور اس نے فلائٹ فرام مکہ, یہ الفاظ ہیں کہ جو کہ لکھے ہیں ٹوائن بی نے. اور یہ ہے کہ کامیاب اگر ہوئے ہیں تو وہ تو مدینے میں جا کے ہوئے, وہاں تو ایک سیاست دان ہیں, سپہ سالار ہیں, ایک کامیاب انسان نظر آتے ہیں, لیکن بحیثیت پروفیٹ نبی وہ مکے میں بالکل ناکام, وہاں سے تو بھاگنا پڑا, بالکل دب کے جو ہے وہ معاملات ہو رہے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ اس اعتبار سے ان عقل کے انوں کو اور اندھوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اصل میں جو بھی یہ پروسیس کے دو مراحل ہیں, ایک ہی پروسیس کے دو مراحل ہیں, یعنی عمل ایک ہی ہے, اس کا ظہور دو شکلوں میں جو ہے وہ ہو رہا ہے. اور اصل بات یہ, اور یہی اصل میں فلسفہ سیرت کا موضوع ہے کہ ان مراحل کو جب تک سمجھا نہیں جائے گا, جب تک بظاہر جو بھی یہ تضادات ہمیں سیرت مطہرہ میں نظر آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے. تو بہرحال یہ ہے کہ اب آئیے ذرا منہج انقلاب نبوی یا انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مراحل کیا ہیں. سیرت مطہرہ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو کل چھ مراحل ہیں, جس میں ہم ایک اور مرحلے کا اضافہ کر لیں گے آگے جا کے, لیکن ہمیں یعنی باقاعدہ چھ مراحل ہیں کہ جو کہ نظر آتے ہیں. اس میں پہلا مرحلہ ہے وہ ہے دعوت کا مرحلہ. ہمارا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ایک انقلاب کے لیے جو مراحل چھ ہیں ان کو ہم سمجھتے جائیں گے ایک ایک مرحلے کو, اور یہ ہے کہ اس میں پھر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مرحلے کے اعتبار سے رنگ بھرتے جائیں گے سیرت مطہرہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے پہلا انقلابی پروسیس کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ دعوت کا مرحلہ ہوتا ہے, جس میں پریچ کی جاتی ہے, دعوت دی جاتی ہے انسانیت کے سامنے. اور یہ دعوت کے مرحلے پر ایک تھیوری, ایک نظریہ ہے کہ جو کہ لانچ کیا جاتا ہے. اچھا اس انقلابی, اور یہ نظریہ ہونا چاہیے انقلابی, انقلابی نظریے کا واقعی انقلابی ہونا یہ کیسے پتا چلے گا, اس کا لٹمس ٹیسٹ کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے تین شرائط ہیں, تین کنڈیشنز ہیں کہ ایک نظریہ وہ واقعی انقلابی ہے کہ نہیں, یہ کیسے آئیڈینٹیفائی ہوگا, اس کے لیے تین شرائط ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ جو موجود الوقت نظام قائم ہے, اس وقت رائج ہے معاشرے میں, اس کے جو کلیکٹو افیئرز ہیں, پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم, سیاسی نظام, معاشی نظام, معاشرتی نظام, یہ جو انقلابی نظریہ ہے یہ اس کلیکٹو افیئرز پر تیشہ بن کے گرے, اس کی جڑوں کو جو ہے وہ ہلا کے رکھ دے, تو یہ انقلابی نظریہ وہ انقلابی نظریہ کہلائے گا. ورنہ واز ہے, نصیحت ہے کہ بھائی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, سچ بولنا چاہیے, چوری نہیں کرنی چاہیے, تو یہ آپ کرتے چلے جائیے, لیکن اس کا کوئی باطل نظام کے اس کلیکٹو جو گوشہ ہے اس پر کوئی اثرات مرتب نہیں ہوتے. تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ انقلابی نظریہ کب انقلابی ہوگا, اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ موجود الوقت جو رائج نظام ہے اس کے اجتماعی گوشوں میں سے کسی ایک گوشے پر وہ تیشہ بن کے گرے, اس کی جڑوں کو جو ہے وہ ہلا دے. پھر انقلابی نظریہ انقلابی کب کہلائے گا؟ اس کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ اگر تو نظریہ بالکل نیا ہے تو کام جو ہے وہ آسان ہوگا اور وہ اپنی نئی اصطلاحات جو ہے وہ وضع کر لے گا, معاشرے کے جو بھی اصطلاحات ہیں اس کے مطابق وہ اپنی اصطلاحات کو ڈیولپ کر لے گا. لیکن اگر نظریہ پرانا ہے, جیسے کہ ہمارا نظریہ ہے کہ جو دیا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے, بڑا قیمتی نظریہ, لہذا اب اسے کرنا کیا ہے جدید زمانے کے اعتبار سے کہ اسے جدید زمانے کی جو اصطلاحات ہیں اور اس زمانے کی جو علمی سطح پر تعبیر جدید کے شکل میں جو ہے وہ ان اصطلاح اس نظریے کو جو ہے وہ پیش کرنے کی ضرورت ہوگی. ورنہ یہ ہے کہ اس زمانے کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, ذہین طبقات ہیں, وہ پرانی اصطلاحات ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی. تو لہذا اس نظریے کو, پرانے نظریے کو جدید اصطلاحات میں پیش کرنا, یہ اس وقت کا بہت اہم ایک کام ہوگا اور یہ انقلابی نظریے کے لیے دوسری شرط ہوگی کہ واقعتاً وہ انقلابی ہو. پھر تیسری شرط یہ ہوگی کہ اس نظریے کو پھیلانا بھی ہے اور پھیلانے کے لیے جتنے بھی ذرائع ابلاغ ہیں اویلیبل موجودہ دور کے, انہیں جو ہے وہ استعمال جو ہے وہ کرنا ہوگا. جیسے اگر سیرت النبی سے رنگ بھرے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ سیٹلائٹ کا دور نہیں تھا, کوئی فیس بک, کوئی ٹویٹر, کوئی اس طرح کی کیفیات نہیں تھیں. لیکن اس زمانے میں کسی بات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میڈیا کیا تھا؟ وہ میڈیا یہ ہوا کرتا تھا کہ ایک شخص, اسے اگر کوئی بڑی اہم بات پہنچانی ہوتی تھی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو, تو وہ اونچے پہاڑ پر جا کے کھڑا ہو کر اور اپنے کپڑے اتار کر بالکل برہنہ ہو کر اور واہ سباہا کا نعرہ لگاتا تھا, لوگوں کو جمع کرتا تھا اور پھر اس خطرناک جو بھی کوئی اطلاع دینی ہوتی تھی اس کی وہ اطلاع دیتا تھا, لوگ جمع ہوتے تھے. یہ زمانہ جاہلیت میں طریقہ کار ہوتا تھا, اس وقت کا یہ میڈیا تھا زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بات پہنچانے کی. تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ذریعہ اختیار کیا, اگر آپ کو یاد ہو سیرت کے مطالعے میں, کہ کوہ صفا پہ آپ چڑھے تھے کہ نہیں؟ ہاں, فطرت کے خلاف جو بھی عمل تھا زمانہ جاہلیت کا وہ آپ نے اختیار نہیں کیا, آپ بے لباس نہیں ہوئے, آپ چڑھے ہیں, وہ میڈیا آپ نے اختیار کیا, کوہ صفا پہ چڑھے اور واہ سباہا کا نعرہ لگایا اور لوگوں کو جمع کیا اور پھر آپ نے وہ آخرت کے حوالے سے خبردار کیا. دین کی دعوت ہے کہ جو کہ دی, وہ تفصیل آپ کے ذہنوں میں آگے ہوگی, وہ پورا واقعہ بچپن سے ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تین شرائط ہیں, اگر یہ پوری ہوں تو وہ انقلابی نظریہ دعوت کے مرحلے پر, پہلے مرحلے پر وہ انقلابی نظریے کو کوالیفائی کرے گا. اب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رنگ بھرتے ہوئے ساتھ میں چلتے ہیں کہ یہ جو پہلا مرحلہ ہے دعوت کا مرحلہ, کہ جس میں کوئی انقلابی نظریہ وہ لانچ کیا جاتا ہے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برپا کردہ انقلاب میں یہ انقلابی نظریہ کیا تھا, کس بات کی دعوت ہے کہ جو کہ آپ دے رہے تھے؟ لہذا آپ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی حدیث مبارکہ, کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہ لوگوں تم یہ کہہ دو لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے تو تم کامیاب ہو جاؤ. اچھا, یہ وہ توحید, یہ کلمہ, یہ وہ انقلابی نظریہ تھا کہ جو عرب کی سرزمین پر اس کے ذریعے سے آپ نے دعوت ہے کہ جو کہ انسانیت کے سامنے رکھی. اور یہ جو نظریہ توحید ہے, اقبال نے تو کہا کہ اس کا بڑا پیارا شعر ہے کہ زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی, اور اب کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام. یعنی 1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ توحید کا نظریہ پیش کیا تو یہ ایک زندہ اور جاوید بالکل ایک یعنی قوت تھی, قوت کی حیثیت رکھتی تھی. لیکن اب تو اصل میں ایک مسئلہ علم کلام ہے, اب تو ہمیں اس کے عملی تقاضے ہیں کہ جو کو لوگوں کو بتانے پڑیں گے. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ نظریہ توحید تھا کہ جو اس وقت کا جو رائج باطل نظام تھا جو قریش مکہ نے نافذ کیا ہوا تھا, ان کے اجتماعی گوشوں پر, چاہے وہ سیاسی نظام ہو, چاہے معاشی نظام ہو, چاہے معاشرتی نظام ہو, اس پر یہ کلمہ توحید تیشہ بن کے گرا. اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیسے بنا، یہ کیسے گرا ہے اس نظام پر پیشہ بن کر۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نظریہ پیش کیا لا الہ الا اللہ، اور مجھے اتنا تو فرم کنوکشن ہے کہ سب کو ہم جو بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں اس کا ترجمہ تو آتا ہوگا، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ اب اس نظریے اور اس کلمے کو اگر آج ہم ہزار مرتبہ بھی تسبیح کر دیں تو کوئی چنا تک نہیں لگے گا، لیکن اب ہم بات کر رہے ہیں 1400 سال پہلے عرب کی سرزمین کہ جس پر تنہے تنہا کھڑے ہوئے تھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نعرہ مومنانہ بلند آپ نے کیا لا الہ الا اللہ۔ اب یہ وہ سرزمین ہے عرب کی سرزمین کہ جس میں عین توحید کے مرکز خانہ کعبہ میں مشرکین مکہ نے کتنے بت بنائے ہوئے تھے، 360 بت، ہر قبیلے کا ایک بت تھا کہ جو کہ وہاں پر نصب تھا اور اس کی پوجا پاٹ ہے کہ جو کہ ہوتے تھے۔ ان 360 بتوں کے متولی کون تھے، کیئر ٹیکر کون تھے، یہ قریش مکہ تھے، کیونکہ ہر قبیلے کا بت وہاں پر موجود تھا تو ان کی ایک سیادت تھی، چودراہٹ تھی، کیونکہ یہ اس کے متولی تھے، ان کی جو ہے وہ احترام کیا جاتا تھا۔ ان کے جو عرب کے جو ٹریڈ کاروانز ہیں، تجارتی قافلے مکے سے شام، شام سے مکہ، تو لہٰذا دیگر قافلوں کو لوٹا جاتا تھا، وہ بچتے نہیں تھے، لیکن کیونکہ ان کی سیادت تھی، چودراہٹ تھی، ان 360 بتوں کے متولی ہونے کے ایسے سے تو ان کے قافلوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ اس نظریے کو قبول کرنے کا مطلب کیا ہے۔ اچھا پھر دوسری بات بھی سمجھ لیجئے، یہ جو 360 بت ہیں ان پر نذرانے بھی آ رہے ہیں، لوگوں کی طرف سے حلوے مانڈے بھی آ رہے ہیں، مال و دولت بھی رکھی جا رہی ہے، جس طرح سے اللہ معاف کرے کہ ہمارے ہاں بھی مزاروں پر یہ سارے دھندے ہیں کہ جو کہ چل رہے ہوتے ہیں، تو لہذا وہاں پر بھی یہ حلوے مانڈے پیش کیے جا رہے ہیں، بتوں کے سامنے مال و دولت کے ڈھیر لگائے جا رہے ہیں۔ اب یہ کہاں جاتے تھے، یہ بتوں کے اندر جاتے تھے، تو لہذا جو بھی یہ متولی تھے انہیں کی جیبوں میں جاتے تھے، حلو و مانڈوں سے یہ لطف اندوز ہوتے تھے۔ تو لہذا اب ذرا غور کیجئے کہ لا الہ الا اللہ کا جو یہ انقلابی نظریہ ہے اس نے کیسا تیشہ بن کے یہ گرا، سیاسی نظام پر، معاشی نظام پر، معاشرتی نظام پر۔ تو لہذا یہ ہے کہ وہ جو سیادت تھی، چودراہٹ تھی، اگر تو یہ کلمہ اس کو قبول کر لیتے قریش مکہ تو پھر ہوتا کیا، سیدھی سی بات تھی ان کی یہ عقل میں یہ بات تھی کہ اگر ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت، یہ نظریہ قبول کیا تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب ہے لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، مطلب کیا ہے، یہ 360 بتوں کو توڑو، انہیں باہر نکالو، پھینکو اسے، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو جب ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو پھر ہماری حیثیت جو چودراہٹ ہے، سیادت ہے پورے عرب میں، ہمارا احترام کیا جاتا ہے متولی ہونے کی حیثیت سے، وہ کیا ہو جائے گی، بالکل زیرو، ختم۔ اچھا یہ 360 بت جب ختم ہو جائیں گے تو وہ حلوے مانڈے فری فنڈ کا وہ جو کھانا آ رہا تھا، مال و دولت آ رہی تھی، وہ کہاں جائے گی، ختم، زیرو۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں ان کے الفاظ آتے ہیں کہ اگر ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا نتحطف من ارضنا، ہمیں زمین سے اچک لیا جائے گا، ہمیں ختم کر دیا، ہماری حیثیت ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا یہ انقلابی نظریہ تھا کہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، سیاسی نظام، معاشی نظام، معاشرتی نظام کے حوالے سے یہ ایک انقلابی نظریہ تھا۔ ذرا سمجھیے گا، لا الہ الا اللہ کا یہ جو نعرہ ہے یہ سیاسی نظام کی سطح پر کتنا عظیم نعرہ ہے، انقلابی نظریہ، ایک ریولوشنری تھیوری ہے کہ ریئل سوورن از اللہ سبحانہ و تعالی۔ اس کے سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے نا کہ زمین کس کی ہے، اس کا اونر کون ہے، اللہ، تو پھر حاکمیت کس کی چلے گی، لاجیکل سی بات ہے اللہ کی چلے گی، تو ریئل سوورن از اللہ سبحانہ و تعالی۔ اور بندہ کیا ہے، اس کے پاس وائس جرنسی ہے، اس کے پاس خلافت ہے، یعنی حاکم اللہ ہے، محکوم بندہ ہے، سوورن اللہ ہے اور بندے کے پاس خلافت ہے۔ اچھا اب خلافت کا تصور کیا ہے، اور یہی تصور دے کے مجھے اور آپ کو تخلیق کی اللہ تعالیٰ نے، ازل میں فرشتوں کو اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں کیا بنانے جا رہا ہوں، ایک خلیفہ۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں، خلیفہ کہتے ہیں نائب کو۔ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں بر عظیم کی تاریخ میں کہ جب غلامی کا ہمارا دور تھا اور ہم کس کے غلام تھے، انگریز کے غلام تھے، تو انگریز کا قبضہ تھا بر عظیم پر، تو ملکہ وکٹوریہ تو بیٹھی ہوئی ہے وہ انگلینڈ میں، بر عظیم پر اس نے کیا اپنا بٹھایا ہوا تھا نمائندہ، اسے کیا کہتے تھے، وائس رائے، اپنا وائس رائے، اپنا ایک نائب ہے کہ جو کہ بٹھایا ہوا تھا. اب اس نائب وائس رائے کا کام کیا ہوتا تھا کہ ملکہ کے جو بھی احکامات آ رہے ہیں انہیں سبوتاج کر کے اور ڈسٹبین کی نظر کرتے؟ نہیں، بلکہ ایز اٹ از جو احکامات آ رہے ہیں ملکہ کی طرف سے اسے ایز اٹ از امپلیمنٹ کر دے بر عظیم. یہ وائس رائے کا کام ہوتا تھا. یہ ہے وائس جرنسی، یہ ہے خلافت. تو لہذا یہ ہے کہ یہی حکم ہے کہ جو کہ ہمارے لیے ہے کہ اللہ حاکم ہے، فیصلے کا اختیار اس کے پاس ہے، ریئل سوورن از اللہ سبحانہ وتعالی، جسے قرآن میں کہا کہ ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار فقط کس کو ہے؟ اللہ کو ہے. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے. تو لہذا یہ ہے کہ حکم تو دے گا اللہ تعالی، اور ہم کیا کریں گے؟ اس کے احکامات کو جو ہے وہ نافذ کریں گے. تو یہ ریولوشنری تھیوری تھی سیاسی سطح پر، پولیٹیکل سسٹم کے لحاظ سے، کہ ریئل سوورن از اللہ سبحانہ وتعالی اور بندے کے پاس جو ہے وہ وائزرنسی ہے، خلافت ہے. پھر معاشی نظام کے تحت، معیشت کے تحت انقلابی نظریہ کیا ہے؟ کہ اللہ از دا ریئل اونر، اللہ اصل مالک ہے تمام چیزوں کا، اور بندے کے پاس کیا ہے؟ ہیومن ہیز گارڈنشپ، بندے کے پاس امانت ہے. اور یہ انقلابی نظریہ بار بار قرآن مجید میں آتا ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی ہے زمین و آسمان میں اس کا مالک کون ہے، اس کا وارث کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے. تو میں کون ہوں، ہم کون ہیں، ہمارے پاس بھی کچھ مال ہے، جائیداد ہے، اختیارات ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم اس کے مالک ہیں. تو جب یہ تصور ذہن میں بیٹھتا ہے تو سرمایہ دارانہ نظام، جاگیردارانہ نظام یہ ڈیولپ ہوتا ہے، استحصالی نظام ڈیولپ ہوتا ہے. میرا پیسہ میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، جیسے چاہوں میں استحصال کروں اور ہڑپ کروں لوگوں کی کمائی اپنے پیسے سے. تو جب یہ نظریہ ڈیولپ ہوتا ہے کہ میرا پیسہ، تو پھر یہ باطل چیزیں ہیں کہ جو کہ پروموٹ ہوتی ہے. لیکن جب یہ نظریہ بیٹھ جائے انسان کے اندر کہ بھئی جو بھی میرے پاس ہے وہ میرا نہیں ہے، اس پر اصل اختیار کس کا ہے، وہ اصل مالک کون ہے، وہ اللہ ہے. ہاں میں کون ہوں، میں امین ہوں، میں امانت دار ہوں. اور امانت کا جو بھی تصور ہے وہ یہ جو ہمارے ذہنوں میں ہے کہ وہ امانت کے لیے ہم مسئول ہیں. یہ لائبلٹیز ہیں جو بھی میرے پاس ہیں، یہ مال ہے، دولت ہے اور جتنی بھی نعمت ہے، یہ ایسٹس نہیں ہے میرے لیے. اور لائبلٹی کیا ہوتی ہے اکنامک پوائنٹ آف ویو سے؟ وہ کہ جس کے بارے میں سوال ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ انقلابی نظریہ معاشی نظام کے تحت کہ اللہ از دا ریئل اونر، اللہ اصل مالک ہے، اور ہیومن ہیز گارڈنشپ، انسان کے پاس کیا ہے، امانت ہے. پھر تیسری سطح کیا ہے، وہ معاشرتی نظام ہے. اس میں انقلابی نظریہ دین اسلام کیا پیش کرتا ہے، جو انقلاب محمدی میں پیش کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے مرحلے کے تحت، دعوت کے تحت. معاشرتی نظام میں انقلابی نظریہ یہ ہے دین اسلام کا کہ اللہ از دا کریٹر، اللہ کون ہے، خالق ہے، اور اس اعتبار سے آل ہیومنز آر ایکول، تمام انسان برابر ہیں. یعنی کالے کو بنانے والا کون ہے، بلیکس کو بنانے والا کون ہے، اللہ. وائٹس کو بنانے والا کون ہے، اللہ. برہمن کو بنانے والا کون ہے، اللہ. شودر کو بنانے والا کون ہے، اللہ. مرد عورت سب کو بنانے والا وہ اللہ ہے. تو پھر یہ رنگ، نسل، زبان، جغرافیہ، حدود، اس بنیاد پر کوئی دین اسلام میں اعلی، عرفہ اور کمتر نہیں. اس اعتبار سے یہ انقلابی نظریہ ہے کہ اللہ کیونکہ خالق ہے تو بنانے والی ذات تمام کی وہی ہے. اس میں رنگ و نسل اور زبان کو ڈسکریمنیشن وہ اس بنیاد پر نہیں ہو سکتی. اس کو تو پاؤں تلے روندا ہے خطبہ حجت الوداع، وہ آپ کو یاد آ گیا ہوگا، اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم نہ کالے کو گورے پر، نہ گورے کو کالے پر، نہ اجمی کو عربی پر، نہ عربی کو اجمی پر، کوئی فضیلت نہیں دین اسلام. اگر فضیلت ہے دین میں تو وہ کس بنیاد پر ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز محترم وہ ہوگا کہ جو تقوی میں اوپر چلا جاتا جائے گا، جس کے جو سب سے زیادہ متقی ہوگا. اللہ تعالیٰ یہ تقوی کی دولت ہم سب کو نصیب فرمائے. تو یہ اجتماعی سطح پر تین گوشوں میں دعوت کے مرحلے پر جو یہ انقلابی نظریہ تھا وہ اللہ کے رسول کا تھا، کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ، کہ جس نے سیاسی نظام، معاشی نظام، معاشرتی نظام، جو باطل نظام اس وقت رائج تھا عرب کی سرزمین پر، اس پر یہ تیشہ بن کے گرا اور جڑے ہل گئے کفار مکہ کے، اور آپس میں چہم گوئیاں ہیں کہ جو کشر ہو گئے۔ یہ ہے پہلا مرحلہ، اور اس سے سیرت سے ہم نے رنگ بھرے۔ دوسرا مرحلہ، اس کے لیے چند باتیں انشاءاللہ پھر ہم اختتام کر لیں گے نشست کا۔ دوسرا مرحلہ آتا ہے انقلابی پروسیس میں، وہ آتا ہے تنظیم، ایک اجتماعیت کا قیام، کیونکہ کوئی بھی بڑا کام، پازیٹو کام بغیر اجتماعیت کے، منظم ہوئے بغیر ہو نہیں سکتا۔ دیکھیں دو اصطلاحات ہیں کہ جو کہ استعمال ہوتی ہیں، ایک ہجوم کہلاتا ہے، ایک جماعت کہلاتی ہے۔ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ ہجوم اور جماعت میں کیا فرق ہوتا، یعنی دو فرق واقع ہوتے ہیں، اور اس میں سے ایک فرق ہے کہ جو کہ بڑا کی پوائنٹ ہے، یعنی جماعت وہ ہم مقصد افراد پر مشتمل ہوتی ہے، یعنی ایسے افراد کہ جن کا مقصد وہ کیا ہو، ہیپ ہیزرڈ نہ ہو کہ کسی ایک کا کوئی اور مقصد، کسی اور کا کوئی اور مقصد۔ یہ اجتماعیت میں یہ کیفیت ممکن ہی نہیں۔ جب کوئی اجتماعیت یا جماعت کہا جائے گا تو اس میں جو بھی افراد ہوں گے ان کا مقصد وہ صرف ایک ہوگا، پھر یہ ڈسپلن میں جو ہے وہ پروئے بھی ہوں گے، اور یہی اصل میں کی نقطہ ہے ایک اجتماعیت کا، کہ وہ ایک منظم ہوتی ہے جب اجتماعیت، ڈسپلنڈ ہوتی ہے جب ہی وہ جماعت کہلاتی۔ اچھا، اس کے مقابلے میں ہجوم کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد تو ایک ہو سکتا ہے ہجوم کا، مثلا علاقے میں کوئی بندر کا تماشا دکھانے آیا تو علاقے والے اپنے گھروں سے نکل آئے اور جمع ہو گئے، مقصد کیا ہے؟ ایک ہی مقصد ہے، بندر کا تماشا دیکھنا۔ لیکن اس ہجوم میں فرق کیا ہے اجتماعیت سے، کہ یہ منظم نہیں ہوگا، کسی کے کوئی تابع نہیں ہوگا، اپنی سب مرضی کے مطابق عمل کر رہے ہوں گے، کوئی آ کے کھڑا ہو گیا، کوئی ایک بات کر رہا ہے، کوئی دوسری بات کر رہا ہے، کوئی پھر چلا گیا، کوئی کسی کو جواب دے نہیں ہے، تو یہ منظم ہجوم نہیں ہوتا۔ اور تاریخ میں ہمیشہ ہجوم سے تقریبی کام لیے گئے اور لیے جا سکتے ہیں۔ تعمیری کام اگر لینا ہے تو وہ ہجوم سے لیا جائے گا یا جماعت سے لیا جائے گا، وہ اجتماعیت سے لیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام کی جو اٹھان ہے وہ ہر سطح پر آپ دیکھیں گے کہ اجتماعیت آپ کو نظر آئے گی۔ میں چھوٹی سی مثال دوں، بالکل تیزی کے ساتھ ہم سمجھ لیں گے۔ یہ جو اجتماع جمعہ ہے، یہ انفرادی طور پر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے تو الٹیمیٹلی کیا چاہیے؟ ایک اجتماع چاہیے، جیسے ماشاءاللہ یہ اجتماع ہے، اور یہ کہ جمعے کا جو بھی اجتماع ہے یہ منعقد ہو جائے گا، یہ بھی پوری ایک اجتماعیت کا مظہر ہے۔ اسی طرح سے عربوں جو بھی پونے دو عرب مسلمان ہیں پوری دنیا میں، انہیں فرض روزے رکھنے ہیں تو کون سے مہینے میں رکھیں گے؟ رمضان کے مہینے میں رکھیں گے۔ پوری امت مسلمہ کو اجتماعیت ہے کہ جو کہ نظر آتی، پوری امت مسلمہ، ان میں جو بھی صاحب استطاعت ہیں کہ جن پر حج فرض ہو گیا، تو لہذا صاحب استطاعت لوگوں کو حج کن دنوں میں کرنا ہوگا؟ انہی دنوں میں کہ جن میں حج فرض ہوتا ہے، حج کے دنوں میں کرنا ہوگا، کئی اور مہینوں میں جا کے حج نہیں کر سکتے، ورنہ سعودی حکومت کو مینجمنٹ کے لحاظ سے کتنی آسانی ہو جاتی کہ گروپس میں مختلف مہینوں میں حج کرا کے واپس لے آیا جاتا۔ نہیں، جتنوں کو بھی کرنا ہے، لاکھوں کے اجتماع کو، وہ انہی دنوں میں کرنا۔ تو آپ کو ہر سطح پر دین اسلام میں اجتماعیت ہے کہ جو کہ نظر آتی۔ جبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی روایت ہے نا کہ لا اسلام بالجماع، اسلام کے بغیر، یعنی جماعت کے بغیر تو اسلام کا کوئی تصور ہی نہیں ہے دین اسلام۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اب دوسرا مرحلہ وہ آتا ہے تنظیم کا مرحلہ، منظم کرنا۔ جس نے معاشرے میں اس انقلابی نظریے کو قبول کیا اور قبول کر کے وہ ساتھ آ گئے، اب ان کو منظم کیسے کیا جائے گا، آرگنائز کیسے کیا جائے گا، اور اس کے لیے نبوی طریقہ کار کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرب کے معاشرے میں صحابہ کرام جو مہیا ہوئے، دستیاب ہوئے انقلابی نظریے کو قبول کرنے والے، ان کو منظم کیسے کیا، کیا سنت ہے کہ جو کہ جاری فرمائی؟ انشاءاللہ یہ موضوع ہے کہ جو کہ اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سیرت مطہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ عملی پہلو ہیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.